الحمد لله الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والإيمان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق الله العظيم دروسری پڑھ لیجیے سب حضرات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. محترم بزرگو اور عزیز بھائیو, آپ کے علم میں ہے کہ آج کل سفر کا مہینہ گزر رہا ہے. سفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے. عرب میں چونکہ لوگ اس ماہ میں گھروں سے سفر پر نکلتے اور گھر خالی ہو جایا کرتے تھے, اس لیے اس کا نام سفر پڑا, کیونکہ سفر کے ایک معنی خالی پیٹ کے بھی ہیں. دور جاہلیت میں ماہ سفر کو منحوس سمجھا جاتا تھا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ محرم اور اس سے پہلے حج کے مہینے شوال, ذوالقعدہ, ذوالحجہ چار لگاتار مہینے بڑے امن و سکون سے گزرا کرتے تھے, اور ان مہینوں کے گزرنے کے بعد یکدم جو قائم امن و امان تھا وہ ختم ہو جاتا, اور لوٹ مار, لڑائیاں اور گھر بار چھوڑنے کا عمل شروع ہو جاتا تھا, جس کی وجہ سے لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس ماہ کے اندر بنیادی طور پر کوئی نحوست نہیں ہے. اسلام نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے کہ سال کے کسی مہینے, کسی دن, کسی گھڑی میں قطعی طور پر کوئی نحوست نہیں. نیک فالی لینا یہ تو یقیناً اچھی بات ہے, مثلاً کوئی تلاش کر رہا ہے کسی چیز کو تو اس سے کسی نے کہا یا واجدو, اے پا لینے والے, یا کوئی راستہ بھولا ہوا ہے اور اسے کسی نے کہا یا راشد, اے سیدھی راہ کو پا لینے والے, تو یہ ایک نیک فالی ہے. آپ بچے کو سعد کے نام سے پکارتے ہیں, اگر اس کا نام سعد ہے اور آپ کہتے ہیں اے سعد، تو آپ نے اس کو دعا دی اے خوش نصیب. اسی طرح اگر کسی بچی کا نام مثلا فریحہ ہے تو آپ نے اسے کہا فریحہ، تو آپ نے اسے دعا دی اے ہمیشہ خوش رہنے والی. نام بھی ایسے ہونے چاہیے جن کو بلایا جائے اور جو زبان پر آئیں، تو جن کے نام ہیں ان کے لیے کوئی دعا نکلے اور اچھے کلمات نکلیں. یہ ہم نے جو نئے ناموں کے شوق میں، یہ انوشے ہے، یہ علیزے ہے، یہ پتنی رمیزے ہے، یہ خلیزے ہے، یہ اس طرح کے جو نام شروع کر رکھے ہیں لکھنے، اور اس طرح کے نام بچوں اور بچیوں کے جو ہم تجویز کر رہے ہیں، بغیر ان کے معانی پر غور کیے یہ روش یقیناً ناپسندیدہ ہے. اور بڑے جاہل ہیں وہ لوگ جو انبیاء علیہ السلام کے ناموں کو بچوں کے لیے بھاری کہہ کر ان ناموں سے ان کے والدین کو روک دیتے ہیں کہ جناب ابراہیم بڑا بھاری نام ہے، او ہو ہو یہ یونس نام نہ رکھنا، یہ تو بہت بھاری ہے، کس نے ترازو دیا ہے ان کے ہاتھ میں، کون سا پیمانہ ہے بھاری اور ہلکے کو چیک کرنے کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے اپنے بچوں کے نام انبیاء علیہ السلام کے ناموں پر رکھو، اور پسندیدہ نام میرے ہاں عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے. اللہ تعالی کے صفاتی ناموں میں سے کسی نام کے ساتھ عبد کا اضافہ کر کے بچوں کے نام رکھنا یہ یقیناً پسندیدہ ہے. اور انبیاء علیہ السلام اور اپنے مسلمان ہیروز کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھنا یہ قابل قدر ہے. لیکن حیرانی ہے کہ بہت بوڑھے کسی انگریز کے نام پر سکول کا نام رکھ کے اور بے معنی اور دوسری زبانوں کے اور خاص طور پر ہیبرو کے الفاظ سے لے کر اپنے بچوں کے نام رکھنے کی جو ریت پڑ رہی ہے یہ یقیناً ناپسندیدہ ہے، اور اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. بہرحال قرآن کریم نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے کہ بدفعلی یا نحوست کا نظریہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. نحوست کسی مہینے، کسی سال، کسی دن اور کسی گھڑی میں نہیں ہوتی. نحوست لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ان کی شخصیات اور ان کے حالات میں آتی ہے. قرآن کریم نے اس عقیدے کو ان الفاظ میں ذکر فرمایا، سورہ آراف کی آیت نمبر 131 ہے، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے کہ جب انہیں خوشحالی آتی تھی تو قَالُوا لَنَا هَذِهِ، تو کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارے حسن انتظام کی وجہ سے، ہم نے مینج ایسے کیا، ہم نے انتظام ایسے کیا اور ترتیب ایسی بنائی کہ جس کے نتائج ہمارے سامنے بہتر صورت میں نکلے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر انہیں قحط سالی، خشک سالی یا پیداوار کی کمی کا سامنا ہوتا، یَتَّیَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ، تو کہا کرتے تھے کہ یہ نحوست پیداوار میں کمی اور قحط سالی اور خشک سالی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے اہل ایمان رفقا کی نحوست کی وجہ سے. الا انما طائرهم عند الله. خبردار اس حقیقت کو اچھی طرح سے جان لو کہ ان کافروں کی نحوست کا سبب عند اللہ اللہ کے علم میں ہے, ان کی نحوست اللہ کے ہاں ثابت ہے. ولكن اکثرهم لا يعلمون, لیکن ان کی اکثریت اس حقیقت کو نہیں سمجھ رہی. اس آیت سے دو باتیں سمجھ آ رہی ہیں. ایک بات تو یہ کہ کسی فرد یا افراد یا کسی مخلوق کی وجہ سے نعوذ باللہ نحوست نہیں ہو, بلکہ کسی تکلیف پریشانی اور آزمائش کے آنے کے اسباب اللہ تعالی ہی بہتر جانتے ہیں. دوسری بات, افراد سے یا بلی کتے سے نحوست کا عقیدہ فرعون اور اس کے حواریوں یعنی کافروں کا عقیدہ ہے. مجھے حیرانی ہوتی ہے ان لوگوں پر جو 20-22 لاکھ کی گاڑی لے کر اس کے پیچھے کالی چاکی یا کسی بچے کا جوتا باندھ دیتے ہیں کہ اس سے نظر نہیں لگے گی. تعجب ہے کتنی یعنی جاہلانہ سوچ اور کتنی سطحی سوچ ہے. کب آئے گا شعور لوگوں میں اور کب سمجھ آئے گی کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے جوتے اور یہ کالی چاکیاں تم سے مصائب اور بلاؤں کو نہیں روک سکتی. اس نظام کو اللہ تعالی نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہے. قرآن کریم سے تیسری بات جو سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ بعض ایام میں جو نحوست کا ذکر آیا ہے, یہ وضاحت بھی میں اس لیے کر دوں کہ کل کلاں اگر قرآن کریم پڑھتے ہوئے یہ آیات آپ کے سامنے آئیں تو آپ کو دشواری نہ ہو. قرآن کریم میں بعض ایام میں جو نحوست کا ذکر آیا ہے وہ متعلقہ اقوام کے برے اعمال اور ان کے کرتوتوں کی وجہ سے آیا ہے, یعنی وہ ایام اس قوم کی بدعملیوں کی وجہ سے خود انہوں نے اپنے لیے منحوس بنا لیے, ورنہ حقیقت میں ان دنوں میں کوئی نحوست نہیں. چنانچہ سورہ حامیم سجدہ میں آیت نمبر 15 اور 16 میں اس کا تذکرہ ہے. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ, قوم عاد اللہ کی زمین میں اپنے استکبار اور تکبر کا اظہار کرنے لگے اور بغیر الحق, اس کا حق ان کو نہیں تھا کیونکہ کبریائی کا حق صرف اللہ تعالی کے لیے. اللہ اکبر, اللہ ہی بڑا ہے, باقی سب چھوٹے ہیں. ہم ترجمہ کرتے ہیں عام طور پر اللہ سب سے بڑا ہے, اصل ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ ہی بڑا ہے. یا ایھا الناس, لوگو, انتم الفقراء, تم سب فقیر ہو اللہ کے فقیر. انتم الفقراء الی اللہ, تم سب اللہ کے فقیر ہو. واللہ هو الغنی وانتم الفقراء, اللہ ہی غنی ہے اور تم سب اس کے دریو زدہ. آپ دیکھ لیجیے انبیاء علیہ السلام, جب بھی ان پر کرب کی کیفیت آئی تو انہوں نے ہمیشہ اللہ سے مانگا ہے. حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے عرض کر رہے ہیں, ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے عرض کر رہے ہیں, رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے عرض کر رہے ہیں رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. پڑھتے جائیے قرآن کریم, آپ کے سامنے مثالیں آتی جائیں گی. قالوا من اشد منا قوہ, قوم عاد کہا کرتی تھی کہ ہم سے زیادہ اس دنیا میں طاقتور کون ہے. اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ. انہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ جس ذات نے ان کو پیدا کیا ہے وہی اصل میں قوت اور طاقت کا سرچشمہ ہے. الا ان القوۃ للہ جميعا, طاقت اور قوت کا سرچشمہ کون ہے؟ اللہ. کسی لادینی نظام میں طاقت کا سرچشمہ کوئی اور چیز اور مخلوق ہو سکتی ہے, اللہ کے دیے ہوئے نظام میں طاقت کا سرچشمہ اللہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے ان القوۃ للہ جميعا وان اللہ شدید العذاب. فارسلنا علیہم ریحا صرصرا, ہم نے ان پر زوردار آندھی بھیجی. ایام نحسات, ان دنوں میں جو منحوس تھے, اور ان دنوں کا تذکرہ سورہ حاقہ میں ہے. سبع لیال و ثمانیت ایام حسوما, سات راتیں اور آٹھ دن ایسے منحوس کہ جو جڑوں کو کاٹ کے رکھنے والے تھے. اب ذرا توجہ دیجئے, سات راتیں اور آٹھ دن اگر منحوس ہو تو باقی کوئی دن بچتا ہے؟ باقی کوئی دن بچتا ہے؟ معلوم ہوا یہ نحوست صرف اس قوم کے لیے. کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر, انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر. وہ منحوس دن جو اس قوم کے لیے منحوس تھا, اس دن ہم نے ان پر ایک ایسی آندھی بھیجی کہ جس نے ان کو ایسے گرا دیا کہ انہم اعجاز و نخل منقعر, جیسے کٹی ہوئی کھجوروں کے تنے ہوتے ہیں. یہ ایام ان لوگوں کی بغاوت اور سرکشی کے باعث ان کے لیے منحوس قرار پائے, ورنہ بذات ہی یہ ایام منحوس نہیں تھے. اگر یہ ایام کلی طور پر منحوس قرار پائیں تو پھر تو کوئی مبارک دن بچتا ہی نہیں ہے. قرآن کریم نے یہ بھی صراحت کر دی ہے کہ نعمت اور مصیبت کا کریٹر اور خالق اللہ تعالی ہے. کسی فرد کی طرف اسے منسوب کرنا درست نہیں. فرق سمجھیے, خالق اللہ ہے, کاتب انسان ہے. یعنی گناہ اور خیر اور شر اور بھلائی اور نیکی اور نعمت اور مصیبت, ان سب کا کریٹر خالق اللہ ہے, کاتب انسان ہو سکتا ہے. جو سورہ نساء میں ہے, وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, اگر انہیں کوئی نعمت اور راحت ملتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ, اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, اگر انہیں کوئی مصیبت آتی ہے, يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ, تو کہہ دیتے ہیں یہ آپ کی وجہ سے ہے. قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, ان کو بتائیے کہ یہ سب کچھ اس کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے. فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا, ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, اتنی بات بھی نہیں سمجھتے. اللہ قرآن کریم میں کہہ رہے ہیں لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا, اس حقیقت کو بھی نہیں سمجھتے. مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ, جو بھلائی آپ کو ملتی ہے وہ اللہ کے فضل کا نتیجہ ہوتی ہے. وما اصابك من سيئة فمن نفسك، اور جو تکلیف اور مصیبت تجھے آتی ہے اس میں بہرحال تیرے اپنے اعمال کا بھی دخل ہوتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے بیٹے، چھوٹے بیٹے سیدنا ابراہیم، آپ کے وہ بیٹے ہیں جو آپ کی اولاد میں ایک لحاظ سے آخری ہیں. جب ان کا بچپن میں انتقال ہوا تو قدرتاً اسی دن گرہن لگ گیا، تو لوگوں نے کہا، اپنے طور پر کہا کہ لو جی، یہ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہوئے ہیں اس وجہ سے یہ گرہن لگا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہما آیتان، چاند یا سورج کا گرہن لگنا یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، ان کا کسی کی موت سے اور کسی کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں. اس قرآنی عقیدے کے سامنے آ جانے کے بعد کسی مہینے کو منحوس سمجھنا اور اسے خالی کا مہینہ قرار دینا اور نکاح اور ولیمہ اس مہینے میں نکاح اور ولیمہ جیسے مسنون اعمال کو نامناسب قرار دینا، یہ سراسر جہالت ہے، یہ سراسر حماقت ہے، یہ سراسر قرآن و سنت کی تعلیمات سے انحراف ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، ماہ سفر کو خالی کا مہینہ اور تیرہ تیزی یا تیہ تیزی، جس کو ہم پنجابی میں تیہ تیزی کہتے ہیں، کا مہینہ، یہ نام ملکہ نور جہاں نے دیے تھے جو ایرانی مذہبی کلچر کی نمائندہ تھی. اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدشگونی سے ہمیں روکا ہے. اور کیوں قرار دیے تھے اس کی بھی میں وجہ بتا دوں کہ فاتح ایران سیدنا عمر بن العاص سفر کے مہینے میں اسلام لائے تھے، 8 ہجری سفر کے مہینے میں 629 عیسوی، چونکہ فاتح ایران اس مہینے میں اسلام لائے تو وہ تمام لوگ جن کو فتح ایران پر اعتراض ہے انہوں نے یہ نام اس مہینے میں دیا. اسلام نے بدشگونی سے روکا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری شریف میں ہے، لا عدوى ولا طیرہ، کوئی بیماری اللہ کے حکم کے بغیر کسی اور کو نہیں لگتی، ولا طیرہ، اور بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اطیرت شرکن، اطیرت شرکن، اطیرت شرکن، بدشگونی کا عقیدہ رکھنا یہ شرک ہے، بدشگونی کا عقیدہ رکھنا شرک ہے، بدشگونی کا عقیدہ رکھنا شرک ہے. 3 مرتبہ آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مؤثر حقیقی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ کی تاثیر کو کسی اور کی طرف منسوب کرنا یہ شرک ہے. حدیث میں آتا ہے، لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالی مت دو، فإنی انا الدہر، اس لیے کہ زمانہ میں ہوں. مراد اس سے یہ ہے کہ زمانے کو گالی مت دو، زمانہ مؤثر نہیں ہے، مؤثر حقیقی ذات اللہ کی ہے. زمانہ تو کل تھا آج بھی وہی ہے، ہم کہتے ہیں زمانہ بدل گیا، زمانہ نہیں بدلا ہے، ہم بدلے. زمانہ کہاں بدلا ہے، وہی سورج ہے، وہی چاند ہے، وہی ستارے ہیں، وہی سورج اور چاند کے نکلنے کے اوقات ہیں. کوئی اللہ کے سسٹم میں چینج آئی ہے، تبدیلی آئی ہے؟ سورج اسی وقت پہ نکل رہا ہے، اسی وقت پہ غروب ہو رہا ہے، اللہ کے سسٹم میں تبدیلی نہیں آتی، ہم بدلے ہیں. بعض دفعہ الفاظ میں ہم تھوڑی گڑبڑ کر جایا کرتے ہیں. میں بطور مزاح کہا کرتا ہوں کہ جیسے کھانا 500-600 آپ دیکھ رہے ہیں اخبارات میں اور الیکٹرانک میڈیا میں، کہ کھانا اگر یعنی رات کو 10 بجے کھلے تو لوگ کہتے ہیں کھانا کھل گیا ہے، حقیقت میں بندے کھل جاتے ہیں. آپ دیکھ لیجیے، اور یہ بہت افسوسناک بات ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں کب آئے گی سنجیدگی اور متانت ہمارے معاشرے میں؟ بہرحال بدشگونی کو مؤثر حقیقی قرار دینا حضور نے شرک قرار دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں ایسی ہیں جن سے کوئی شخص بچا ہوا نہیں، عموماً بچا ہوا نہیں ہوتا، التجارت والحسد والظن. ایک تو بدشگونی، دوسرے حسد، اور تیسرے بدگمانی. صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، خدا نہ خواستہ اگر ان تینوں میں سے کسی ایک کا ہم شکار ہوں تو ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں بدشگونی کا کبھی احساس ہو تو خبردار، دل میں بدشگونی کا خیال آئے تو فوراً اللہ پر توکل کرو اور پھر بھی اپنے کام پر روانہ ہو جاؤ. وہ جی میں جا رہا تھا، آگے سے کالی بلی گزر گئی، اور یہ جو بیمار ہے اس کی چارپائی کے نیچے سے کالی بلی گزر گئی ہے، اب کہاں بچے گا؟ تو ہسپتال میں تو کالی بلیاں چلتی رہتی ہیں. تو خدا کا خوف کریں، کالی بلی اگر اتنی مؤثر ہوتی تو پھر سارا نظام اس کے سپرد کر دیا جاتا. حضور نے فرمایا، حسد ہو جائے تو احساس ہوتے ہی اسے جاری نہ رکھو، اس کے درپے نہ ہو جاؤ، اور بدگمانی کا احساس ہو تو اسے ختم کرو اور اس کی تحقیق اور تو میں نہ لگ جاؤ. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، جس شخص کو کسی کام کے کرنے سے بدشگونی نے روک دیا اس نے شرک کیا. پیچھے سے آواز آ گئی، او ہو، اب تم نے پیچھے سے آواز دے دی ہے، اب اس کام پر جانا مناسب نہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا، جو شخص بدشگونی کرتا ہے اس کا ہم سے کیا تعلق ہے؟ حضرت روایت سے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بدشگونی کی وجہ سے اپنی مہم اور اپنے کام پر نہیں گیا وہ شرک میں آلودہ ہو گیا. اور خصوصاً ماہ سفر کا نام لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منحوس ہونے کے عقیدے کی تردید اور مذمت کی ہے، ماہ سفر کا نام لے کر. حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اذا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوى ولا سفر ولا حامد، نہ کوئی بیماری بغیر حکم ربانی کے متعدی ہوتی ہے، ورنہ تو ڈاکٹر بیچارے بچتے ہی نہ، اور نہ سفر منحوس ہے اور نہ الو کی وجہ سے نحوست ہے. ہمارے ہاں الو منحوس سمجھا جاتا ہے، کئی قوموں میں محترم سمجھا جاتا ہے. ایک اعرابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فما بال الابل تکون فی الرمل کانها الذبا. یا رسول اللہ، ایک ریگستان میں اونٹ ایسے لگتا ہے جیسے ہرنی ہے، فتجی البعیر الاجرب، تو خارش زدہ اونٹوں میں چلا جاتا ہے، فیدخل فیہا، اور وہاں جب جاتا ہے، فیجربہا کلہا،
تو خارش زدہ اونٹ آ جاتا ہے اور وہ اس ریوڑ میں چلا جاتا ہے اور سارے اونٹوں کو خارش زدہ کر دیتا ہے.
تو آپ نے فرمایا فمن عادل اولا, پہلے کو خارش کہاں سے لگی ہے, پہلے کو کہاں سے لگی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ادوا ولا تجرا, بس سکونی کی کوئی حقیقت نہیں, ولا سفرا, اور سفر کے منحوس ہونے کی کوئی حقیقت نہیں, ولا ہامتا, اور ہام کی بھی کوئی حقیقت نہیں. ہام کے بارے میں پوچھا گیا کہ ہام کیا ہے, جواب میں انہوں نے فرمایا ایک بزرگ نے حضرت بقیہ نے کہتے ہیں میں نے محمد ابن راشد سے پوچھا کہ یہ ہام کیا ہے, تو انہوں نے بتایا کہ زمانے جاہلیت میں یہ خیال تھا کہ اگر کوئی آدمی قتل ہو جائے اور ناحق قتل ہو جائے تو اس کو دفن کیا جائے تو اس کی قبر سے ایک الو نکلتا ہے اور وہ اصرار کرتا ہے کہ میرا انتقام لو, میرا انتقام لو. اسی طرح سفر کو لوگ زمانے جاہلیت میں منحوس سمجھتے تھے, حضور نے وضاحت کی کہ سفر کو منحوس سمجھنے کی کوئی حقیقت نہیں. اسی طرح حضرت جابر فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ادوا ولا تجارت ولا غول, کسی کی بیماری اللہ کے حکم کے بغیر متعدی نہیں ہوتی, اور بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں, اور غول کی بھی کوئی حقیقت نہیں. غول سے مراد کیا ہے کہ جناب جنات میں سے کچھ شیاطین مختلف شکلیں اختیار کر کے راستوں سے لوگوں کو بھٹکاتے ہیں اور ہلاک کر دیتے ہیں اور گھروں میں آ جاتے ہیں اور کسی کا دروازہ بجاتے ہیں. ایک صاحب مسلسل پچھلے 3 سال سے ہر دوسرے تیسرے دن مجھے فون کرتے ہیں کہ جناب وہ حمزاد جو ہیں وہ میرے پاؤں میں کھجلی کرتے ہیں, اور بس یہ نہیں کیا بتائیں آپ. افسوسناک صورتحال, بحیثیت مسلم ہمیں اس عقیدے کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ سفر کی نحوست کا کوئی تصور نہیں ہمارے سامنے. مائے سفر کو منحوس سمجھنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت. حضرت اکرمہ فرماتے ہیں ہم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, فمر طائر یسیخ, تو ایک پرندہ اڑا اور پرندے کی جیسے آواز ہوتی ہے, آوازیں نکالتا ہوا اڑا. فقال رجل من القوم خیر خیر, ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا کہنے لگا خیر ہوئے صحیح, خیر ہوئے صحیح. یہ پرندہ جو ہے وہ اس کی آواز جو ہے وہ اچھی نہیں ہے. فقال ابن عباس لا خیر ولا شر, ابن عباس نے اسے ڈانٹ کے فرمایا کہ خیر اور شر پرندے کے اختیار میں نہیں ہے, اللہ کے اختیار. اسی طرح حضرت طاووس فرماتے ہیں کہ ان کو سفر پر جا رہے تھے اور فتح غراب, تو کوا جو ہے اس نے اپنی آواز نکالی. فقال الرجل خیر, تو کوے کی ٹینٹیں سن کر ایک صاحب کہنے لگے خیر ہوئے سے, خیر ہوئے سے ہی کام بولتے ہیں جیسے ہمارے یہاں بھی آتے ہیں. فقال طاووس فأي خير عند هذا لا تصحبني, فرمایا چلو میرے قافلے سے الگ ہو جاؤ, تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ خیر اور کوے کی آواز میں چھپی ہوئی نہیں ہے, یہ سارے فیصلے تو اللہ تعالی کی طرف سے ہوتے ہیں. اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو, بدشگونی سے سختی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. آپ نے فرمایا اگر بالفرض نحوست ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی, بیوی میں, سواری میں اور رہائش میں, لیکن ان 3 میں بھی نحوست نہیں ہے,
جب نہیں ہے تو پھر کسی اور چیز میں بھی یقیناً نہیں ہے. اور سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا یہ تو ہماری تاریخ کو بھی ایک طرح سے مسخ کرنے والی بات ہے. اس لیے کہ سفر کے مہینے میں بڑے تاریخی کام ہوئے ہیں اور یہ خالی کا مہینہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ لوگ خود سوچیں, مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت 27 صفر 15 اگست 13 نبوی میں ہوئی ہے. ہجرت صفر کے مہینے میں ہوئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 سے زائد شادیاں صفر کے مہینے میں ہوئی ہیں. 27 صفر ہجرت کے ہجرت کا دن ہے. اور ہجرت آپ کو پتا ہے کہ اسلام کے عروج کا ایک ذریعہ ہے, ذریعہ بنی ہجرت. ہجرت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ایمان لانے والے 100 کی گنتیوں میں تھے. ہجرت کے بعد اسلامی سطوت اور شوکت کا اظہار ہوا اور پہلی اسلامی ریاست قائم ہوئی اور دین پوری دنیا میں ایک طرح سے پھیلنے کا آغاز ہوا. اسی طرح جہاد بالسیف کا باقاعدہ حکم 12 صفر 2 ہجری 4 اگست 623 میں ہوا. یہ بھی جہاد بالسیف کا حکم, یہ بھی غلبہ اسلام کا ذریعہ بنا. اسی طرح حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر ابن العاص, یہ دونوں ہستیاں سفر کے مہینے میں اسلام لائی ہیں. اور یہ دونوں ہستیاں تاریخ اسلام میں ہمارے شاہکار ہستیاں ہیں. اسی طرح یمن کے قبائل کا وفد 10 ہجری سفر کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آذربائیجان سفر کے مہینے میں فتح ہوا. آپ تاریخ پڑھتے چلے جائیں, سفر کا مہینہ کسی بھی حوالے سے ہمارے لیے نامبارک ہے. لہذا میرے بزرگوں اور دوستو, سفر کے مہینے کے بارے میں اپنے عقیدے کو درست کریں. خدا را بلکہ جتنی بھی یہ چیزیں ہم نے بنا رکھی ہیں ان سب کے بارے میں اپنے نظریے کو ہمیں درست کرنا چاہیے کہ جناب اگر سفر پر نکلیں منگل کو نہ نکلیں, دو بیٹیوں کی ایک ساتھ شادی نہیں کر سکتے ورنہ تو کوئی نہ کوئی گھر اجڑ جائے گا نعوذ باللہ, اور دو چاندوں کے درمیان شادی نہیں کر سکتے ورنہ کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے گا, چار پائی جو ہے وہ میت کی وہ گھر سے نہیں استعمال کرنی چاہیے, مسجد میں چار پائیاں رکھی ہوئی ہیں اور کہتے کیا ہے, کہتے کیا ہے کہ جناب اگر میت گھر کی چارپائی پر رکھ کر قبرستان لے کر گئے اور وہ چارپائی گھر واپس لوٹی تو گھر کے کسی اور فرد کو ضرور لے کر جائے گی, لہذا یہ چارپائی مسجد میں رکھو, لے چلی گئی تو مولوی صاحب لے جائے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یعنی حیرانی ہے, حیرانی ہے کہ مسلمان کا اتنا کمزور عقیدہ اور آج اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پاکستان کے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر ہفتے کے بارے میں یہ بات شروع ہو گئی ہے کہ آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا, آپ کا آج کا دن کیسے گزرے گا. کون ہے جو آنے والے احوال کو معلوم کر رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من اتا عرافن, جو شخص کسی قسمت کا حال بتانے والے کے پاس جائے, پسند نہ کہوں اور وہ اس کی تصدیق کرے جو کچھ اس نے کہا ہے, فقد کفر, بما انزل علی محمد, تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے ہوئے دین کا انکار کیا. فقد کفر بما انزل علی محمد, تو ہم کیوں ایسے دوسروں کے دیکھا دیکھی ان چیزوں کو اپنے معاشرے میں رواج دے رہے ہیں. پہلے الیکٹرانک دنیا میں یہ نہیں ہوتا تھا, اب دنوں کے احوال بتا رہے ہیں. کون ہے؟ ان اللہ عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. کوئی کسی کو نہیں معلوم کہ کل کیا ہوگا. اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا تھا, لا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. آپ ہر جگہ نہیں کہیں گے کہ میں کل کیسے کروں گا. ہاں یہ کہیے کہ اللہ کو منظور ہوا تو میں کروں گا. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو, سفر کے مہینے میں نحوست کے عقیدے کو درست کیجیے. نحوست نہیں ہے اس مہینے میں, اور اگر بدسگونی کا خیال آ جائے تو یہ دعا پڑھ لی جائے, اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک. پروردگار اگر کوئی نقصان ہونا ہوتا ہے تو وہ بھی تیرے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا, اور اگر کوئی خیر اور بھلائی ملنی ہے تو وہ بھی تیرے فیصلے کے بغیر نہیں ہو. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سے ان کا باقی پکڑ کے فرما رہے ہیں, بیٹے ساری دنیا اگر اکٹھی ہو جائے یہ تجھے فائدہ پہنچانے پر مصر ہو, جب تک اللہ نہیں چاہے گا تجھے فائدہ نہیں پہنچا, اور ساری دنیا تجھے نقصان پہنچانے پر طے ہو جائے, آمادہ ہو جائے اور اٹھ کے کھڑی ہو جائے. لیکن اللہ تعالی کے ہاں نقصان طے نہ ہو تو نقصان نہیں. یہ ہمیں یہ جو قرآن و سنت پر مبنی جو عقیدہ ہے اسے اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے. وبائی امراض سے بچنے کا حکم بہرحال اللہ کے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. آپ نے فرمایا, فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تُقَدِّمُوا عَلَيْهِ فَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جب تم سنو کہ کسی زمین میں کسی علاقے میں وبائی بیماری پھیلی ہوئی ہے تو فَلَا تُقَدِّمُوا عَلَيْهِ, باہر والے لوگ وہاں نہ جائیں. وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ, اگر کسی علاقے میں پھیلی ہو, فلا تخرجوا فرارا منه, تو اس سے راہ فرار اختیار کرتے ہوئے مت نکلو. وہاں کے لوگ وہاں رہیں اور باہر کے لوگ وہاں نہ جائیں. اسی طرح سفر کے مہینے میں ایک روایت کے بارے میں ایک روایت مشہور ہے لوگوں میں کہ جناب 10 لاکھ پلائیں زمین پر پورے سال میں اترتی ہیں اور ان میں سے 9,10,000 جو ہیں وہ سفر میں اور ان کے پاس ایسی اینک ہے جس سے یہ پلاؤں کو چیک کرتے رہتے ہیں اترتا ہوا. من بشر خروج سفر بشرتہ بدخول الجنہ, ایک روایت کے بھی لوگوں مشہور ہے کہ حضور نے فرمایا جس نے سفر کے گزر جانے کی مجھے بشارت دی میں اسے جنت میں داخلے کی بشارت دیتا ہوں. علماء نے لکھا ہے کہ یہ دونوں روایات کھڑی ہوئی ہیں, موضوع ہیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں. ہاں کچھ سے اعمال کا ذکر اور احادیث میں آتا ہے جو ان خیالات سے اور جادو وغیرہ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے, ان کا بھی میں ذکر کرتا ہوں. نحوست کسی مہینے کسی گھڑی میں نہیں, ہاں کسی اور وجوہات ہو سکتی ہیں. سے انسان اپنے کرتی ہے دوسرے گھروں میں گند کا اور میل کچیل اور غلاظت کا پھیلے رہنا اور غلیظ لوگوں کا موجود رہنا, اس لیے گھروں کو صاف ستھرا رکھیں. بات گھروں کو صاف ستھرا رکھیں, گھر میں گند جمع نہیں ہونا چاہیے. خود صاف اور طہارت کی حالت میں رہیں, طہارت کی حالت میں. جب کبھی طہارت حاصل کرنا لازم ہو جائے تو جس قدر از جلد ممکن ہو طہارت حاصل کریں، غلاظت حالت میں وقت زیادہ نہ گزاریں، یہ گھروں میں نحوست کا سبب ہے. پلیز پینٹ بڑی صاف اور جناب شرٹ بھی بڑی صاف، کوٹ بھی بڑا صاف، خوشبو بھی باہر کی لگائی ہوئی، صاحب جب نکلے تو بڑے صاف ستھرے، لیکن غسل واجب ہے، اصل میں غلیظ. غلاظت سے اپنے آپ کو نکالیں جتنی جلدی ممکن ہو. گھروں کو نصب، گھروں میں نصب شدہ تصویریں، ماڈل، جانداروں کی تصویریں، بت، ان سے اپنے گھروں کو پاک صاف کریں، نحوست کے یہ بھی سبب ہے. ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی اور ایک ایک دفعہ تینوں آخری کل پڑھ لیا کریں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عمل کے کرنے والوں کو بھی شر سے بچنے کا، اس عمل کو بھی شر سے بچنے کا ذریعہ قرار دیا. فجر اور مغرب کی نماز کے بعد تین دفعہ تینوں کل، قل اعوذ برب الفلق، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ کر خود پر دم کر لینا، یہ اللہ کے محبوب کی سنت. سونے سے پہلے آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی پہلی آیات اور آخری دو آیات پڑھ لینا، یہ بھی حفاظت کا ذریعہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. سورۃ مومنون 18واں پارہ، اس کی آیت نمبر 97-98 پڑھتے رہا کریں. رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، شر سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. چلتے پھرتے کبھی کبھی زبان پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھ لیا کرو. فرمایا بسم اللہ خیر کی چابی ہے اور اعوذ باللہ شر کے دروازے کو بند کرنے والا کلمہ. جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کی زبانوں پر اعوذ باللہ جاری رہتا تھا. آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کی زبان پر ہے رب اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به علم. حضرت ابراہیم اعوذ بالذی خلقنی فہدانی من شر ما عصاہ. حضرت یوسف قال معاذ اللہ. حضرت موسیٰ انی عذت بربی وربکم. حضرت ابراہیم کی، حضرت عمران کی اہلیہ اعیدھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم. اللہ تعالی نے خود یہ دعا اپنے حبیب کو سکھائی ہے اور حکم دیا ہے کہ آپ یہ دعا مجھ سے مانگا کیجیے، اور وہ کیا ہے؟ رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. پروردگار شیطان کے کھچوکوں سے بھی میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں لاتا ہوں، اور میں اس کی بھی پناہ چاہتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں کہ وہ میرے ارد گرد رہے. رب اعوذ برب الفلق اور اعوذ برب الناس، یہ سارے کے سارے وہ تعویذ ہیں جو زبانی کلمات کے ذریعے سے اللہ نے سکھائے ہیں. یہ ہیں شر سے بچاؤ کے ذریعے. یہ گاڑی کے پیچھے کالی چاکی لٹکا لینا اور چھوٹے بچے کا جوتا لٹکا لینا اور انگوٹھی میں فلانا پتھر پہنو گے تو بچے رہو گے، فلانا پتھر پہنو گے تو جناب نقصان ہوگا، یہ پتھر نہیں بچا سکتے. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا تھا تعویلا جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا یہ مجھے بچا لے گا. تو حضرت نوح نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، وہی بچے گا جس پر اللہ کا رحم ہوگا. اے پہاڑ کے اندر تو پتہ نہیں کروڑوں پتھر ہوں گے یہ مدریوں میں ڈالنے والے، یہ انگوٹھیوں کے پتھر ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں اور ان کے قبضے میں خیر اور شر کی تقدیر نہیں ہے. آپ اور میں سب ہم پڑھتے ہیں کہ والخیر والقدر خیری ہی وشرهم من الله تعالى من الله تعالى. خدا رہے قصیدے پر پختہ رہیں اور سفر کے مہینے کی نحوست کے تصور کو معاشرے میں ختم کریں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.